بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس سوره طه کی 9ویں آیت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں پہنچا؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جبکہ انہوں نے آگ دیکھی. فَقَالَ لِأَهْلِهِ، بس آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا، اُمْكُثُوا، تم ٹھہر جاؤ. انی آنست نارا، بے شک میں نے آنکھ دیکھی، آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس میں سے ایک شعلہ لے کر تمہارے پاس آ جاؤں. او اجد علی النار ہدا، یا میں آگ تک راستے کو پالوں. جیسا کہ گزشتہ کل کی نشست میں تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں مدین میں 10 سال گزار کر اپنی والدہ اور اپنے بھائی کی زیارت کی نیت سے مصر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور غیر معروف راستے سے چلتے ہوئے ایک جانب کو ہٹ کر رات کی اندھیری میں راستے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں. ساتھ میں بیوی بھی ہے اور وہ حاملہ ہے، اور رات کے اس عالم میں اس بیچاری کو درد ذہن شروع ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیران و پریشان، سردی بھی تھی، سردی کا موسم، رات کا وقت، اندھیرا چھایا ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چکمات کے ذریعے آگ روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن آگ روشن نہیں ہو سکی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پیچھے ادھر ادھر دائیں بائیں نظر دوڑائی کہ شاید کہیں دور سے کسی قافلے کی روشنی یا آگ مجھے نظر آ جائے تو میں وہاں ان کے پاس مدد کے لیے پہنچوں. اتنے میں آپ نے دور ایک جگہ پر آگ کی روشنی کو محسوس کیا، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ مت آؤ، اس لیے کہ تمہیں تکلیف ہوگی. تم یہیں ٹھہر جاؤ اور میں ابھی اس آگ کی جہت میں جا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی ایسا درخت یا ایسی کوئی لکڑی مل گئی جس کے ذریعے میں آگ لگا کر اس کو شعلہ بنا کر لے آؤں تو میں آگ ہی کو لے آؤں گا اور اس شعلے سے ہم اپنی آگ یہاں سلگائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کم از کم راستہ تو مجھے معلوم ہی ہو جائے گا. پہلی مرتبہ جاؤں گا تو پتہ نہیں کن کن گھاٹیوں سے گزر کر جانا پڑے، اور ایک مرتبہ جاؤں گا اور آؤں گا تو مجھے شارٹ کٹ بھی معلوم ہو جائے گا، تو میں تجھے پھر اس آگ تک پہنچا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر تشریف لے جاتے ہیں اور کوہ طور کے دامن میں پہنچتے ہیں، اور کوہ طور کی دائیں جانب جو وادی تھی ولی تھی وہی وادی طوا ہے. اللہ جل جلالہ وعن من والہ اپنی بعض مخصوص حکمتوں کے پیش نظر بعض مقامات کو بابرکت اور مقدس بنا دیتے ہیں. مکہ مکرمہ کو برکت والا بنایا، مدینہ منورہ کو برکت والا بنایا، بیت المقدس کو برکت والا بنایا، تو انہی مقامات میں سے یہ وادی طوا ہے. اس کو بھی اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے مقدس بنایا، برکت والا بنایا، پاکیزہ بنایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وادی طوا میں اور کوہ طور کے دامن میں پہنچتے ہیں تو آپ ایک حیرت انگیز منظر دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آگ تو جل رہی ہے لیکن آگ ایک درخت کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، درخت کو گھیرے ہوئے ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آگ کی وجہ سے درخت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور آگ بھی ایسی آگ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغور جب اس آگ کو دیکھا تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ بجائے اس کے کہ آگ اس درخت کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، وہ اس درخت کی تر و تازگی اور حسن و جمال میں اضافہ کر رہی ہے. تھوڑی دیر تک تو اس حیرت انگیز منظر کو دیکھتے رہے اور آپ نے انتظار کیا کہ اگر کوئی چنگاری یا کوئی شعلہ آگ میں سے گر کر زمین پر پڑ جائے تو میں اسے اٹھا لوں یا اس سے میں اپنی آگ جلا لوں. لیکن بہت دیر تک انتظار کیا، وہاں کسی قسم کی چنگاری کا نام و نشان نہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات میں آتا ہے کہ گھاس کو جمع کیا، لکڑیوں کو جمع کیا، اور آپ نے چاہا کہ میں خود ہی اس آگ سے روشنی حاصل کر لوں. لیکن جب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لکڑیوں سے آگ کو چھونے کی کوشش کرتے تھے آگ پیچھے ہٹ جاتی تھی. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ششو پنج میں تھے کہ قرآن کہتا ہے فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے قریب پہنچ گئے تو آگ میں سے ندا دی گئی، آگ میں سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ. انی انا ربک، بے شک میں تیرا پروردگار ہوں. فخلع نعلیک، تو اپنے جوتیوں کو اتار دے. انک بالوادی المقدس طوا، تو پاکیزہ وادی طوا میں اس وقت کھڑا ہے.
یہ ندا جب آئی یا موسیٰ اے موسیٰ, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ یہ آواز بھی دوسری آوازوں سے مختلف ہے, دوسری آوازوں کی جہت اور سمت ہوتی ہے. اگر آدمی سامنے سے بولے تو آواز سامنے سے آئے گی, پیچھے سے بولے تو آواز پیچھے سے آئے گی, دائیں سے بولے تو دائیں سے آئے گی, بائیں سے بولے تو بائیں سے آئے گی. لیکن چونکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو کوئی جگہ محیط نہیں, کوئی جگہ اپنے اندر رکھ نہیں سکتی, اللہ ہر جگہ موجود, تو کسی ایک جہت سے آواز نہیں آئی بلکہ چاروں جانب سے یہ آواز آ رہی تھی, اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا تجربہ یہ کیا کہ اس آواز کی خصوصیت یہ تھی کہ نہ صرف یہ کہ اس آواز کو کان سن رہے تھے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا ہر ہر عضو کانوں کی طرح سن رہا تھا, اور آپ کے قلب مبارک میں یہ القا کیا گیا کہ یہ اللہ کی آواز ہے. یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک, بے شک میں تیرا پروردگار ہوں. فخلا نالیک, اپنی جوتیوں کو اتار دے. حضرات مفسرین نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتیاں اتارنے کے لیے کیوں ارشاد فرمایا. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ چاہتے تھے کہ اگر میرا موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار دے تو اس کے قدم اس مقدس وادی کی مٹی کے ساتھ مس ہوں گے, اور یہ مٹی چونکہ مقدس ہے اس کی برکت سے موسیٰ میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی. دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ مقام ادب تھا, پہلے زمانے کے بادشاہوں کی خدمت میں جب عوام الناس جایا کرتے تھے تو جوتیوں کو اتار کر ان کے دربار میں داخل ہوا کرتے تھے, تو مقام ادب تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں مقام ادب میں جوتیوں کو اتارنے کی تعلیم فرمائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جوتیوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے, اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جوتیوں میں نجاست نہ لگی ہوئی ہو اور اگر کوئی ان جوتیوں میں نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی, اس کا کسی فقیہ کو انکار نہیں ہے. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو لے کر ہر شخص ہر وقت ہر مسجد میں جوتیاں پہن کر چلا جائے. صرف کان کو دیکھ کر انسان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, صرف آنکھ کو دیکھ کر انسان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر انسان کی پہچان کسی سے کرانا چاہے تو سر سے پیر تک انسان کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو بیان کرنا پڑے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جن حالات میں جوتیوں میں نماز پڑھی ہے ان حالات کو آگے پیچھے دیکھ کر سمجھنا پڑے گا کہ وہ سفر میں تھے یا مسجد میں تھے, کیا تقاضے تھے, ان کی جوتیاں کیسی تھیں, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں زیادہ تر اوقات میں جوتیوں میں نماز پڑھی ہے یا بغیر جوتیوں کے نماز پڑھی ہے. آج کل اصل میں یہ جدید ذہنیت جو ہے جس میں ہر شخص مولوی بنا ہوا ہے, جس کو انگریزی میں کچھ پڑھنا لکھنا آ جاتا ہے وہ بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ کر, مسلم شریف کا ترجمہ پڑھ کر, بعض حدیث کی کتابوں کا ترجمہ پڑھ کر خود ہی فتویٰ دے دیتا ہے. ایک مستقل تحریک چل رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے چونکہ جوتیوں میں نماز پڑھی ہے اس لیے ہمیں بھی دوسری مسجد تو بہت دور کی بات ہے, حرم شریف میں بھی جوتیوں کے ساتھ جانا چاہیے اور وہاں بھی جوتیوں میں نماز پڑھنی چاہیے. ان مسکینوں سے پوچھو کہ حرم شریف میں جتنے مشائخ داخل ہوتے ہیں سعودی عرب کے, سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں, پھر چاہے وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں, امام شافعی کے مقلد ہوں, امام احمد بن حنبل کے مقلد ہوں, امام مالک کے مقلد ہوں, ان میں سے آپ ہمیں ایک عالم ایسا بتا دیجئے جو حرم شریف میں جوتیوں کے ساتھ جا کر جوتیوں کو پہن کر نماز پڑھتا ہو. اتنے سارے علماء کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں. ایک ہوتی ہے جائز اور دوسرا ادب بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مسجدوں میں جوتے اتار کر جانا اور جوتوں کے بغیر نماز پڑھنا ثابت ہے. ہمارے علماء نے, ہمارے بزرگوں نے اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام سے جوتیوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے لیکن حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثر اوقات وہ جوتیوں کو اتار کر ہی نماز پڑھتے تھے. تو یہ حدیثیں آپ کو کیوں نظر نہیں آتی اور یہ سنتیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ سنت اس لیے نظر آ گئی کہ شولیز کھولنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر جوتیوں کی مستقل حفاظت کرنا اور پھر دوبارہ اس کو پہننا اور کمر کس کر ان شولیزوں کو باندھنا, تو آپ کو ایک حدیث مل گئی, اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں, نہ یہ کہ سنت پر عمل مقصود ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر کیا کہا, فخلع نعلیک, اپنی جوتیوں کو اتار دی. معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں تھا لیکن مقام ادب تھا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہیں اس وقت, اس وقت تم پر وحی کی جا رہی ہے اور ایک مقدس جگہ پر کھڑے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبرستان میں دو قبروں کے درمیان میں جوتیوں کے ساتھ چل رہا تھا, دو قبروں کے درمیان کی جگہ میں, اور ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ میت کو قبر میں رکھ دیا جائے اس کے بعد بھی اس کا احترام لازم ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبروں پر مت بیٹھو اس لیے کہ جب آدمی قبر پر بیٹھتا ہے تو میت کو اندر اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ پر بیٹھنے کی وجہ سے زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اب یہ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں, دو قبروں کے درمیان کی جگہ میں وہ فرماتے ہیں کہ میں جوتیوں کے ساتھ ٹہل رہا تھا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا, یا بشیر, اے بشیر, اذا كنت في مثل هذا المكان, جب تو اس جگہ جیسی جگہ پر پہنچے, یعنی اس جگہ پر پہنچے جس کا ادب اور احترام ضروری ہے, فخلع نعلی, تو اپنی جوتیوں کو اتار کر جایا کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دو قبروں کے درمیان کی جگہ کے لیے یہ احترام سکھا رہے ہیں اپنے صحابی کو, تو کیا دو قبروں کے درمیان کی جگہ سے بڑھ کر مسجد کا مقام ادب کا نہیں ہے؟ مسجد میں بدتری کے اولا انسان کو جوتوں کے بغیر آنا چاہیے. اس پر تھوڑی میں نے روشنی اس لیے ڈالی کہ یہ مسئلہ نوجوانوں کو کافی پریشان کرتا ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر. ایک مستقل طبقہ ہے جو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھ لو, ٹھیک ہے جو پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی, منع نہیں ہے, لیکن اس پر ضد اور اصرار کیوں؟ جو لوگ جوتے اتار کر نماز پڑھیں وہ افضل کام کر رہے ہیں, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مفضول ہے, سیکنڈ گریڈ کا ہے. تو آپ سیکنڈ گریڈ کا کرتے ہوئے اس بات کا احساس رکھیں کہ یہ لوگ فرسٹ گریڈ کا کر رہے ہیں, ان مسکینوں کو آپ مجبور کر کے سیکنڈ گریڈ پر لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ پڑھتے رہے چاہے اپنی نماز جوتیوں میں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ مقام ادب, مقام احترام, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کا کتنا احترام کرتے تھے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ کی حدود میں کسی جانور پر سواری نہیں کی. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مقام پر میں جانور پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس زمین میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں. اور حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے حج سے فارغ ہو کر آپ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں, آپ کو گنبد خضرا جہاں سے نظر آتا ہے آپ اونٹنی مبارکہ سے نیچے اتر جاتے ہیں, اور اونٹنی سے اتر کر جوتیاں اتار کر آپ پتھریلی زمین میں ننگے پیر عاشقانہ چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں. آپ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پیر اور آپ کے قدم مبارک اس پتھریلی زمین کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے ہیں, اور آپ دیوانہ وار یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, اور مروں تو کھائیں مجھے مدینے کے مور و مار. امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ پہنچ چکا ہوں, اب میری تمنا یہ ہے کہ اگر زندہ رہوں تو آپ کے مدینہ کے کتوں کے ساتھ مجھے رہنا میسر ہو جائے تو بھی میں خوش ہوں. مروں تو کھائیں مجھے مدینے کے مور و مار. اور اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کوئی نہیں کی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میرا انتقال ہو تو مدینہ منورہ میں دفن ہو جاؤں اور مدینہ منورہ کے کیڑے مکوڑے میرے گوشت کو کھائے تاکہ کم از کم قیامت کے دن اتنا کہہ سکوں کہ اے اللہ کچھ نیکی لے کر نہیں آیا لیکن تیرے پیغمبر کے شہر کے کیڑے مکوڑوں کی غذا بن کر آیا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں کہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید یہ ہے, ویسے تو لاکھوں امید ہیں لیکن سب سے بڑی امید میری یہ ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار, کہ میرا نام اگر مدینے کے محدثین کی فہرست میں نہ آئے, مدینے کے مفسرین کی فہرست میں نہ آئے, مدینے کے علماء مدینے کے بزرگوں کی فہرست میں نہ آئے, کم از کم مدینے کی کتوں کی لسٹ میں میرا نام آ جائے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ انی انا ربک, بے شک میں تیرا پروردگار ہوں, فخلع نعلی, اپنی جوتیوں کو اتار دے, انک بالواد المقدس طوا, بے شک تو پاکیزہ وادی طوا میں ہے, وانا اخترتک, اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے. یہ جو سارے چکر کاٹ کاٹ کر تجھے یہاں لایا گیا ہے یہ نبوت دینے کے لیے لایا گیا ہے. خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال, خدا کتنا کریم ہے اور کیا کچھ دینے والا ہے وہ موسیٰ سے پوچھئے. وہ ولایت کی تلاش تو کیا, نبوت کی تلاش میں نہیں, نبوت کی تلاش بھی نہیں, ولایت کی تلاش بھی نہیں, وہ تو آج کی تلاش میں گئے. خدا کی دین کا پوچھئے موسیٰ سے احوال, آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے. لینے کے لیے گئے تھے آگ کو اور مل گئی پیمبر. وہ جو چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے. اللہ عز و جل بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لپکیں اس کی طرف, ہم تھوڑا جھکیں, ہم اس سے مانگیں, اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں کو بھرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے, میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے, فاستمع لما یوحا, لہذا بہت غور سے سن اس بات کو جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے. سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کے چند درجات ہیں. علم حاصل کرنے کے اول العلم الاستماع, علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی غور سے سننا. ان مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں, دینی محافل میں بیٹھتے ہیں, درس قرآن درس حدیث میں بیٹھتے ہیں علم حاصل کرنے کی غرض سے, تو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی غور سے سنے، بے طلب اور نیند کے ساتھ اگر سنے گا تو اس کے دل و دماغ میں وہ بات اترے گی نہیں، اور اگر استماع صحیح نہیں ہے، غور سے سننا صحیح نہیں ہے، تو پھر فہم بھی ناقص رہے گی. آدھی بات کو سنے گا، آدھی بات نیند میں گزر جائے گی، غلط سمجھے گا، اور غلط بات کو کسی کی طرف منسوخ کرے گا کہ مولانا صاحب یوں کہہ رہے تھے. تو سب سے پہلی بات کیا؟ اول علم الاستماع، علم کی سب سے پہلی سیڑھی غور سے سننا، اور غور سے سننے کے بعد اس بات کو سمجھنا. سب سے پہلی بات غور سے سننا، غور سے سننے کے بعد اس کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس کو یاد کر لینا، اور یاد کر لینے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد اس کو پھیلانا. اگر کسی نے علم کے ان پانچ درجوں پر عمل کیا تو سمجھو کہ اس کو حقیقی معنی میں علم حاصل ہوا. الاستماع غور سے سننا، اس کے بعد الفہم سمجھنا، نمبر تین الحفظ یاد کر لینا، نمبر چار العمل اس پر عمل کرنا، اور نمبر پانچ النشر اس کو پھیلانا. اور سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دھیان کے ساتھ اس طرح سنے گا جیسے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کے فرمان کو اس طرح سنے گا جیسے اللہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنی پسند کے مطابق اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرمائیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑے ادب سے بیٹھنا چاہیے، بڑے ادب سے سننا چاہیے، معانی پر بہت غور کرنا چاہیے، طلب ہدایت کے ساتھ میں نیت ہو، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صحیح سمجھ بھی عطا فرمائیں گے اور دل تک ہدایت کے نور کو پیوست فرمائیں گے. قرآن کے متعلق کیا کہا گیا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور تم خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں اترے اور ان رحمت کے پردے میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہو. تو اللہ نے کہا کہ دیکھ موسیٰ، میں نے تجھے نبی بنا لیا ہے، اور جو کچھ آگے کہنے والا ہوں اس کو بہت غور سے سننا. فاستمع لما یوحا، جو کچھ تیری طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سن. کیا ارشاد ہوا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود مگر میں. جب میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو میری عبادت کرنا. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. نماز عبادت کے اندر خود بخود شامل ہے. فاعبدنی کہا اللہ نے کہ میری عبادت کرنا، اس میں نماز آ گئی، لیکن چونکہ ایمان قبول کرنے کے بعد نماز محتم بشان عبادت ہے، اس لیے اللہ نے اس کے اہتمام کو بتلانے کے لیے مستقل ذکر فرمایا. اور آگے تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعى، اور قیامت اس لیے آنے والی ہے کہ تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے، برائی کا بدلہ برائی سے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے. فلا یصدنک عنہا، بس اے موسیٰ، ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے نہ روکے، من لا یؤمن بہا، وہ شخص جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے، فتردا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تجھے قیامت پر ایمان سے کوئی شخص روک لے گا تو ہلاک ہو جائے گا. بس اس کی تشریح جو ہے آئندہ کل کی نشست میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تین آیتوں میں سب ایمانیات کو بیان فرما دیا. ایمان کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، توحید، رسالت اور آخرت. قرآن کریم کی ہر ہر آیت میں، قرآن کریم کی ہر ہر سورت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تین چیزوں کو ثابت فرماتے ہیں. اپنی توحید کو کہ میں ایک ہی ہوں، میرے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں. اپنے پیغمبر کی رسالت کو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے رسول بنا کر. اور تیسری چیز، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، آپ نے میرے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا، برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. اسی لیے علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں کے اندر ان تین مضمون کو تکرار کے ساتھ الگ الگ مختلف قسم کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے بندو، اے میرے پیغمبر کے امتیوں، میری توحید کے قائل ہو جاؤ، میرے پیغمبر کی رسالت کے قائل ہو جاؤ، اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور ان تین مضمونوں کو سورہ فاتحہ میں نہایت ہی جامع انداز میں اور جامع طریقے سے اللہ نے جمع کر دیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رحمان اور رحیم، اللہ نے ان تین ناموں کو بسم اللہ میں جمع کر کے اللہ سے اپنی توحید کی طرف اشارہ کیا، الرحمن سے پیغمبر کی رسالت کی طرف اشارہ کیا، اور الرحیم سے مرنے کے بعد کی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا. اس لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کسی وقت اس کو سمجھاؤں گا کہ اللہ الرحمن اور الرحیم سے یہ تین چیزیں کیسے ثابت ہوتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے عقائد کی تینوں بنیاد کو اس میں بیان فرما دیا. سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا عبادت میری ہی کرنی ہے. میں توحید ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ اور اوپر ارشاد فرمایا کہ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اور اب میں تیرے اوپر وحی بھیج رہا ہوں، اس وحی کو غور سے سن. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ثابت ہو گئی کہ میں تجھے پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیج رہا ہوں. اور اے لوگوں، اگر میں موسیٰ کلیم اللہ کو پیغمبری عطا کر سکتا ہوں تو اسی طرح میں نے محمد کو بھی تم میں رسول بنا کر بھیجا ہے. اور تیسری بات، ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے. قیامت کا ذکر کر کے اللہ نے آخرت کو ثابت فرما دیا. تین بنیادی عقیدے ثابت کر کے اللہ نے دین کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط کر دیا سب سے پہلی وحی میں. اب آگے انشاءاللہ ان آیات کی تشریح آئندہ کل ہوگی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ راز و نیاز کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آئندہ کل کی نشست میں تفصیل سے آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مکمل یقین عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.